الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل وسلم. محترم بھائیو، اللہ رب العزت چھپا ہوا خزانہ تھے، اللہ نے چاہا کہ اللہ کو پہچانا. اللہ رب العزت اول، اللہ تعالیٰ آخر. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی کوئی مثال نہیں. اللہ تعالیٰ ساری حمد و سب تعریف اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں. اللہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ زمین و آسمان کو بنایا جائے، اور اس نظام کو بنانے کے بعد اللہ نے اس بات کو پسند کیا کہ اس زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنایا جائے. لہذا اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، ان کی جھلک اللہ رب العزت نے انسانوں میں پیدا کی. اللہ رب ہے، پالنے والے ہیں. انسانوں کے اندر بھی پالنے کی صلاحیت پیدا کی گئی، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں. حقیقت اللہ تعالیٰ ہیں، نقل انسانوں میں پیدا کی گئی. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. انسانوں کو بھی حکم دیا گیا، تم بھی ایک دوسرے پر رحم کرو، رحمت سے چلو. جو سختی والا بندہ ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ستاری کرتے ہیں. بندوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی دوسروں کے عیب کو چھپاؤ. لہذا جو بندے دوسروں کے عیب کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بندے پسند ہیں. تو یہ اللہ کا جو اخلاق ہے، اس اخلاق کی جھلک انسانوں میں نظر آنی چاہیے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ دکھانا تھا دنیا میں. تو آدم علیہ السلام کو نائب بنا دیا گیا. معاملہ مشہور ہے جو شیطان کا ہوا، کہ اس کو جب سجدے کے لیے کہا، اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، حالانکہ اللہ کا حکم تھا. اور اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ یہ انسان اس قابل نہیں ہے، اور یہ انسان، یعنی اللہ نے یعنی جو فیصلہ کیا اس کے مقابلے میں اس کا اپنا ایک فیصلہ تھا. تو اب اس کے مقابلے میں اس نے بھی دعویٰ کر دیا، اور انسانوں کو اس زمین پہ بسایا گیا، اور اس زمین کے اوپر اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ رحمان نے جو حکم دیا اور رحمان نے جو فیصلہ کیا، وہ سچ ثابت ہوتا ہے یا شیطان نے دعویٰ کیا. اب شیطان ایک محنت میں لگا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جسم اور نفس اور روح سے بنایا تھا. شیطان نے دھوکہ یہ کھایا کہ یہ نفس کا بندہ اور مٹی سے بنا ہوا، جس کے اندر بناوٹ ہی بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے ایک ناقص چیز سے بنا ہوا ہے. تین لازم سے بنا، ایک گندی مٹی سے بنا ہوا. اور ویسے ہی دنیا میں بھی اگر دیکھیں، پیشاب کے قطرے سے بنا ہوا. یہ انسان کیا روحانی عروج دکھائے گا اور کیا کمالات دکھائے گا، جبکہ ابلیس اس وقت فرشتوں کے ساتھ مل کے چلتا تھا، اور فرشتوں میں بھی تاو سے ملائکہ کہلاتا تھا. تو وہ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ اگر خلیفہ بننا ہے تو ہم بنیں. یہ انسان جو کم تر چیز ہے، یہ خلیفہ بنے گا، جبکہ وہ آگ سے بنا اور یہ مٹی سے انسان بنا، لیکن بنانے والا بہتر جانتا ہے. پھر اس کے اندر نفس کا ہونا، خواہشات کا پیدا ہو جانا، اگر تو مقابلہ ہوتا فرشتوں سے تو پھر اور بات تھی، وہ تو فرشتوں کو کمپیٹ کر چکا تھا, تو یہ انسان کہاں سے آ گیا؟ کہ انسان کا بچہ جو انتہائی کچا ہے نا, جس کو مسجد میں بھیجو نماز جمعہ پڑھے گا, باہر نکلے گا نیلی پیلی نظر آئے گی, سب گنوا بیٹھے گا. اتنا کچا بندہ کیا کر لے گا؟ لیکن اللہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف مٹی اور نفس سے نہیں بنایا, بلکہ اس کے اندر روح کو بھی داخل کیا, جو امر ربی ہے, جو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے, اور جس سے فرشتے بنے اس امر سے, اور جس سے لوح قلم اور کرسی بنی, جنت بنی, عالم امر کی ساری چیزیں بنی. وہ بھی تو ایک نعمت اللہ نے عطا کی تھی, لیکن کیونکہ شیطان عالم تھا, شیطان عابد تھا, لیکن عاشق نہیں تھا. اگر اس کے اندر عشق ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ پروردگار کا حکم ہے اور وہی کافی ہے. بلکہ اللہ نے اسے پوچھا, تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ یعنی دیکھو تو صحیح کہ آرڈر دینے والا کون تھا, تمہیں کس چیز نے روک دیا کہ تم نے یہ سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے آدم کی طرف نگاہ ڈالی, حکم دینے والے کی طرف نگاہ نہیں ڈالی. حکم بھی تو کسی کا تھا. دیکھو ہم سجدہ کرتے ہیں کعبۃ اللہ پر, کعبۃ اللہ کی طرف جہت الکعبہ کرتے ہیں, کیا ہم بتوں کے پجاری ہیں جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں؟ ہم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس پہ تجلیات ذاتیہ کا ورود ہے, اور اللہ کا حکم ہے کہ اس طرف منہ کر کے تم سجدہ کرو, تو لہٰذا ہم ادھر اپنا سر ٹکا دیتے ہیں. انبیاء نے بھی ادھر سر سجدے کیے, اور نبیوں کے سردار نے بھی ادھر کیے, صحابہ کرام نے بھی ادھر سجدہ کیا, اور آنے والے اولیاء کاملین نے بھی ادھر سجدہ کیا, اور ہر مسلمان ہر ماننے والے نے ادھر سجدہ کیا. وجہ کیا تھی؟ کہ بھائی اللہ کا حکم, کون دیکھتا ہے کعبہ کو؟ اگر آج کعبہ کی دیواروں کو گرا دیا جائے, مسلمان کدھر سجدہ کریں گے؟ جہت الکعبہ کریں گے, وہی جگہ ہے جہاں کہ جہاں اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اپنا منہ کعبہ کی طرف کر لو. ساری کی ساری جماعت بیت المقدس کی طرف کھڑی نماز پڑھ رہی ہے, اور صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے. یہود نے بھی پڑھی, نصارہ نے بھی پڑھی, مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں. دوران نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ پھیر دیتے ہیں اور الکعبہ ہو جاتے ہیں, تو ساری کی ساری جماعت بغیر پوچھے سمعنا و اطعنا ہو جاتی ہے, اور وہ ادھر منہ کر لیتی ہے. یہ ہے اسلم تسلم, کہ تم مان جاؤ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو مان گیا. آگے چون چراہ کرنا, سوالات پوچھنا, یہ ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہوتا. ماننے والے ایسے نہیں کرتے کہ اس کی حکمت بتاؤ, اس کی وجہ بتاؤ, اس کا فنا کرو, اس کا یہ کرو, وہ ایسا نہیں کرتے. بلکہ جب کہا جاتا ہے مانو تو وہ مان جاتے ہیں. وہ سنتے ہیں کہ پروردگار کا حکم ہے, اللہ کی یہ خواہش ہے, یہ فرمائش ہے, وہ کرتے چلے جاتے ہیں. ابھی رمضان گزرا, اللہ کا حکم تھا کہ بھائی فجر کو کھانا کھاؤ اور شام تک نہ کھاؤ, حلال بیوی کے پاس بھی مت جاؤ. تو سارے مسلمانوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان لیا. یہ نہیں پوچھا کہ بھائی کیا وجہ, کوئی فوڈ کی کمی ہو گئی ہے, شارٹیج ہو گئی ہے, کیا ہو گیا, سزا دی جا رہی ہے, کچھ کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کوئی سوال نہیں ہے. ہمارا پروردگار چاہتا ہے سردی بھی ہے, گرمی بھی ہے, جو موسم بھی ہے, یہ حکم ہے, مان لیا. ہم نے تو یہاں اچھے ٹھنڈے ٹھنڈے روزے رکھے, لیکن بعض جگہوں پر سخت گرمی کا موسم بھی تھا, پانی کی کمی, بجلی چلی گئی, کتنے لوگ وہاں پر مر رہے تھے, لیکن پھر بھی روزے رکھے جا رہے تھے. اس شہر میں کتنے جنازے اٹھے, لیکن پھر بھی روزے رکھے گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے نہیں رکھے, اس لیے کہ پروردگار کا حکم ہے. یہ ہے ایمان لے آنا, اور اس کے اوپر پھر عمل کرنا, عمل الصالحات پہ جم جانا, عبادت کو لگ جانا, اللہ کی بات کو مان لینا. تو مقصد یہ تھا کہ جو ہے شیطان اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے اس کو وہ نعمت عظمیٰ دی ہوئی ہے, وہ نعمت عطا کی ہوئی ہے. پھر مسئلہ یہ تھا کہ دنیا خواہشات کی جگہ بنی ہوئی ہے, یہاں پر رنگینی ہے, یہاں ایک ٹیمپٹیشن اللہ نے رکھی ہے، ایک نفس ہے، اوپر سے دنیا کمینی جو ہے ارد گرد ہے، تو چانس ہے پھسلنے کا. جیسے ایک آدمی ہو ہی بڑھاپے میں یا کمزور ہو اور اوپر سے سڑک سلپری ہو اور اس میں چلنا پڑے تو گرنے کے چانس بہت زیادہ ہے نا، تو ہائی پروبیبلٹی ہو گئی اس کی، وہ گرے گا بیچارہ. تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اب اس بندے کو سپورٹ تو دینی تھی نا، جب احکامات دیے جاتے ہیں تو پھر سپورٹ بھی دی جاتی ہے. تو وہ سپورٹ کہاں سے ملی؟ انبیاء کا ایک سلسلہ بنا. 1,24,000 انبیاء کم و بیش کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ انسان کو سپورٹ ملے، جیسے گرتے ہوئے انسان کو سپورٹ دی گئی بار 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 بار، ورنہ تو شیطان کب سے اچک چکا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کم و بیش 80 بندہ بیٹھا تھا، باقی کدھر گئے؟ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے. تو کشتی میں چند بندے بیٹھائے، باقیوں نے ایمان ضائع کر دیا. اچھا، ایسا بار بار ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا. لوط علیہ السلام کتنے بندے لے کے باہر نکلے تھے اس بستی میں سے، باقی کدھر گئے؟ تباہ و برباد ہو گئے. تو معلوم ہوا شیطان نے کتنی دفعہ لوٹ لیا اس انسان کو، بنی آدم کو کتنی بار لوٹا گیا. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں، دنیا کے اندر اکیلے تھے، واحد اکیلے جو اللہ کو ماننے والے تھے، اور ساری دنیا بتوں کی پوجا کو لگ گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو پھر پوری دنیا کے اندر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، ساری دنیا بتوں کی پوجا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی 360 بت رکھ دیے گئے تھے. جب کعبۃ اللہ میں بت پہنچ جائیں تو باقی جگہوں کا کیا احوال ہوں گے، آپ اندازہ کریں. ساری دنیا بتوں کو لگ گئی، اور قیامت کس پہ آئے گی؟ بت کے پجاریوں پر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو شرک ہے یہ پسند نہیں ہے. اور بت پرستی کیا چیز ہے؟ نفس پرستی ہے. انسان اپنی شکل کے بت بناتا ہے، اپنی عبادت کرتا ہے. یہ بدبخت شیطان نے ایسا چکر چلایا ہے کہ بھائی افریقہ چلے جاؤ تو کالے بت پڑے ہوئے ہیں، امریکہ آ جاؤ تو گورے گورے بت پڑے ہوئے ہیں، ہندوستان میں چلے جاؤ ہندوستانی بت پڑے ہوئے ہیں، آپ جس علاقے میں چلے جاؤ اس علاقے کی شکل کے بت ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اپنی عبادت کر رہے ہیں. یہ نفس پرستی کی ایک انتہا ہے جو بتوں کی پوجا کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے. اور یہ شیطان نے چکر چلایا. اب دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ان کے ذمے جو کام لگے وہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن مجید جو اللہ کا کلام تھا اس کو لوگوں تک پہنچانا تھا، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھو کہ کہیں سے میسج ریلیز ہو رہا ہو تو کوئی ڈیوائس چاہیے جو اس کو ٹرانسمٹ کرے. جیسے ریڈیو ہے تو ریڈیو اسٹیشن سے میسج آ رہا ہے ہوا کے ذریعے سے کہیں سے، اس کو وہ ریسیو کرتا ہے. آج کل جیسے سیٹلائٹ سے کوئی پیغام آ رہا ہے تو ٹیلی فون اس کو ریسیو کرتا ہے. اس کو آگے ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے، تو بیچ میں ایک ماجول چاہیے ہوتا ہے جو اس میسج کو ٹرانسمٹ کرے، ورنہ وہ میسج ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتا. اللہ بڑی شان والے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہر بندے سے کلام کرنے لگ جائیں تو یہ اتنی شان والے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر ایک سے بات کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء کو پسند کیا، اور انبیاء میں سے بھی بعض رسل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تشریف لائے. اللہ نے ان کو خاص طور پر اس چیز کے لیے پسند فرمایا. ان کے قلب کو خاص طور پر جبریل علیہ السلام نے آ کے کئی بار دھویا، دھونے کے بعد اس طرح سے بنا دیا گیا کہ اس پہ وحی کا نزول ہو سکتا ہے. اور یہ وحی جو ہے قرآن مجید جو ہے یہ پورا کا پورا بھی زمین آسمان کے اوپر نازل ہوا، بلکہ قرآن مجید کی ایک شکل ایسی ہے جو بہت بھاری کتاب کی شکل میں ہے. اگر سارے فرشتے چاہیں کہ وہ اس ایک لفظ کو بھی اٹھانا تو اٹھا نہیں سکتے. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہم خاشعا متصدعا خشیت اللہ. یہ جو ہے بھری کتاب ہے کہ جس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب نازل ہوتا تھا آپ کا جسم بھاری ہو جاتا تھا, اٹھنی ہوتی تھی بیٹھ جاتی تھی. صحابی کا جو ہے یہ ران نیچے تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران اوپر تھی, وہی آنی شروع ہوئی. وہ کہتے ہیں میرے لگتا تھا ٹانگ ٹوٹ جائے گی, اتنا وزن ہو گیا. تو ایک اسپیشل ایک چیز ہے جو نازل ہوتی تھی آپ کے قلب مبارک پر, آپ کے پسینے پسینے ہو جاتے تھے آپ, حتیٰ کہ آپ کو فرمایا کہ زبان بھی مت ہلاؤ, ہم اس کو خود جمائیں گے دل کے اندر, محفوظ کریں گے اور پھر اس کو بیان بھی کروا دیں گے, آگے تک پہنچوا دیں گے. تو یہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ٹرانسمٹ کیا گیا. اب اس کا جو بھی روحانی شکل بنی, جو کچھ بھی ہوا, یہ لمبی کہانی, لیکن ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو ہو بہو لوگوں تک پہنچا دیا. پھر قرآن مجید کی حکمت سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں. اب یہ ایک تو ہوتا کہ پیغام دے دیا جاتا ہے کہ یہ کرو بھائی, اور دوسری چیزیں کر کے دکھا دیا. یہ کر کے دکھا دینا یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ اگر کہیں کہ فلاں بندہ بڑا ہمدرد ہے, یا ہمدردی کرو, یوں کہا جائے کہ بھائی آپ بڑے کائنڈ ہو جائیں, بہت اچھے ہو جائیں, لیکن آپ نے کبھی کائنڈنیس دیکھی نہ ہو تو آپ کو کیسے کائنڈنیس سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بھی دکھایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی مزاج پرسی کر کے بھی دکھائی ہے جی, اور چلتے پھرتے بازار میں ہر جگہ بوڑھوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ جو ہے معاملہ کر کے دکھایا. صحابہ کرام وٹنس تھے, انہوں نے ان احوال کو دیکھا. ابھی حال ہی میں ہم اعتکاف کرنے گئے, اعتکاف کے دوران حضرت ہمارے شیخ پیر ذوالفقار احمد صاحب قصہ سناتے ہیں بہن بھائی کا, کہ ان کی آپس کی محبت کیا تھی اور سیکریفیکیشن کیا تھی, اور اس دوران ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, اور میں اس چیز کو دیکھ کے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے دل میں جو سینسٹیوٹی ہے وہ کتنی عجیب ہے, اور مجھے ان کے اس رونے پر اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ میرے حضرت کی یہ سینسٹیوٹی تو دیکھو کتنی عجیب سینسٹیوٹی ہے, کہ ان کا دل کے اندر درد کی کیفیت عجیب ہے. کہ قصہ سنایا جا رہا ہے کہ بھئی ایک بہن بھائی ہوتے تھے, اور وہ بھی انگلش قصہ ہے, کسی مسلمان کا قصہ بھی نہیں ہے, انگلش سٹوری ہے. وہ سناتے ہوئے حضرت کے آنسو ٹپک رہے ہیں جس کو دیکھ کے. اب یہ احوال دیکھنے سے پتہ چلتے ہیں کہ جب آپ کسی کو محبت کرتے ہوئے دیکھیں, آپ کسی کو اس طرح سے جب دیکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے محبت کی جاتی ہے. یہ جو ہے صحابہ نے ان چیزوں کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے, کیسے بات کرتے تھے, کیسے کھانا عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھاتے تھے, کہ شکر اللہ کا ادا کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے, کہ وہ شکر کی جو کیفیات ہوتی ہیں ان کو وہ آئی وٹنس تھے, اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کو انٹرنلائز کر لیا, ان فیلنگز کو صحابہ نے لے لیا, اور اس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کے اندر جو پہلے لوگ گزر چکے اور جو آئندہ لوگ آئیں گے ان سب سے بازی لے گئے. صحابہ جیسی جماعت نہ پہلے کبھی تھی نہ آئندہ کبھی ایسے لوگ آئیں گے. کیوں؟ کہ انہوں نے خلوق عظیم کو دیکھا ہے. آج ہم جو خراب ہو گئے ہیں وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس مینٹور ہی نہیں ہے. عام بندوں نے کہاں دیکھے ہیں؟ بندے نہیں دیکھے. شکر پڑتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا شیخ دکھا دیا ہے جی. اگر ہمیں ایسے بندے نہ دیکھے ہوں, کتابیں پڑھی ہوں صرف, تو بھائی کہاں سے بات سمجھ میں آئے گی؟ بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اسحار قربانی یہ ساری چیزیں دیکھنے سے پتہ چلتی ہیں, کسی کی صحبت میں رہنے سے پتہ چلتی ہے کسی. اچھا صبر جو ہے آپ بتاؤ کیسے نظر آئے گا؟ کتاب سے نظر آئے گا, یا کوئی گالی دے گا اور یہ صبر کر جائے گا تو پتہ چلے گا صبر یہ ہوتا ہے, اس کو صبر کہتے ہیں. وہ سمجھ میں آتی ہے بات. اس لیے انسان چاہیے جو ان کتابوں پر عمل کرے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. پھر ان کو صحابہ نے سیکھا, اور صحابہ نے جو ہے हूबहू वो करके ताबईन को दिखाया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताबईन थे, उनसे एक तबा ताबी ने पूछा साहबी कैसे होते थे। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बंदे कभी देखे नहीं। वो ऐसी शख्सियात थी साहबा कराम कि अगर तुम्हें देखते तो वो हैरान होते कि तुम किस किस्म के लोग हो, और अगर तुम देखते उनको तो तुम हैरान होते कि वो क्या लोग थे। ये कौन थे? तबा ताबी, जिन कुरून सलासा है जी, जिनके ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि बेहतरीन जमाने हैं, और हमें देखते तो पूछते ये कौन से मजहब पर है, इनका क्या हवाल है भाई, पता नहीं क्या करते फिरते हैं। हम दावा करते हैं मुसलमान है, अल्लाह का शान है कि अल्लाह कबूल फरमा ले हमारे ईमान को, अल्लाह कबूल फरमा ले। लेकिन जो है सहाबा की ऐसी जमात थी। अच्छा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज चलती हुई आज हमारे तक पहुंची। तो इसमें क्या क्या चीज मिली हमें? कुरान मिला, कुरान के बाद उसके ऊपर अमल मिला। इस अमल को सुन्नत रसूलल्लाह कहते हैं। वो चाहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत जिंदगी को सहाबा ने गवाही दी, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल से बताया है, या अपने अमल से बताया, इन सब को हदीस के अंदर जमा कर दिया गया। एक सहाबी ने बताया मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते हुए देखा, ये हदीस मुबारक है। उस सहाबी ने ये बात समझा दी, क्योंकि हर बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल बोल के नहीं कहा कि ये मेरी हदीस है लिखो भाई ये मैंने, बल्कि बहुत सारी बातें सहाबा कराम ने बताई कि हमने ये देखा। अच्छा, इसी तरह सहाबा को करते हुए भी देखा तो ये बातें भी नोट कर ली गई। तो इस तरीके से ये अहादीस बनी, ये सुन्नत बना, ये सारी चीज बनी। फिर उसके बाद आखिर इस कुरान का हदीस का जो असरात थे, जो अहवाल थे, वो भी तो एक हकीकत होगी ना जो जो उनके ऊपर आई। सहाबा ने जब वो बातें सुनी और जो चीज़ें उन्होंने देखी तो उनके ऊपर कोई हाल अहवाल कोई कैफियत तो हुई होगी ना। अब मिसाल के तौर पर खलूस की एक कैफियत है, इशार और कुर्बानी एक कैफियत का नाम है, तो ये कैफियत जो है ये उस सोहबत से उन्होंने पाई और इससे वो बेहतरीन इंसान बन गए, बेहतरीन इंसान बन गए। और ये बेहतरीन इंसान बनना इन अहवाल और इन चीज़ों की कैफियत का इन बंदे के ऊपर आ जाना, ये है उनका तज़किया हो गया, ये सफाई और सुथराई हो गई कि वो लोग जिनके अंदर ऐसी जुल्म और बर्बरियत थी, जो अपने बच्चों को खुद जिंदा दफन कर देते थे, ये ऐसे बन गए कि कहने लगे कि पूरे हमारे इस जो है दुनिया में अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हमसे पूछा जाएगा। ऐसा दर्द पैदा हो जाना, ऐसा दर्द पैदा हो जाना, ये अहवाल है, ये अहवाल है कि उनके ऊपर ऐसी कैफियत पैदा हो गई है कि हमारे दौर में एक कुत्ता भी प्यासा ना मरे। इतने केयरफुल हो जाना कि रात को उठ के पूरे मदीना के अंदर जाना, देखना कि सब लोग खैरियत से सो रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो भूखा सो गया हो आज है, कोई ऐसा तो नहीं है। तो ये कैफियत से जाकर देखना और फिरना, इसका नाम है तज़किया, इसका नाम है एहसान। ये है इल्मुल एहसान, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें पैदा किया। और इसको आज हमारे दौर में तसव्वुफ कहा जाता है, लेकिन नाम से क्या होता है, असल तो काम है। तो भाई ये अहवाल पैदा हो जाना, फिर इन अहवाल का टेम्परेरी ना होना बल्कि पूरा का पूरा ये मिजाज बन जाना, जिसको मकामाते अशरा कहा जाता है, कि जोहद है, तवक्कल है, शुक्र है, सब्र है, ऐसी चीजें। क्या मतलब? कि ये मकामाते अशरा जिसको कहा गया कि ये बंदे का मिजाज बन जाए, कम से कम ये जो 10 क्वालिटीज है ना, ये बंदे के अंदर परमानेंट आ जाए। मकाम वो होता है कि जहां बंदा मुस्तकिल खड़ा हो, वो एक मकाम है। यानी आप एक सीढ़ी के ऊपर चढ़े, अब आप उस सीढ़ी से ऊपर चले गए हैं, फिर अगला कदम उठाया तो उससे अगली सीढ़ी पे आप चढ़ेंगे, अब पिछली सीढ़ी पे नहीं है आप। जैसे स्टेज होता है, फर्स्ट आने वाला पहले लेवल पे खड़ा होता है, जो सेकंड आता है वो दूसरे लेवल पे चला जाता है, यानी इस तरह ऊपर और चला गया। तो यानी जो जो सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे आपको वो मकाम मिलता चला जाएगा, आप उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो तसव्वुफ में मकामात कहा जाता है, इसका मतलब है वो आपने उन क्वालिटीज़ को इंटरनलाइज कर लिया, शुक्र है। तो अब ये बंदा हमेशा शुक्र वाला है, ये नहीं है कि उसने कभी सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया और कभी जो है बिफरा हुआ है और ना शुक्री के कलमात बोल रहा है। ये कैफियत इस्तकामत वाली कैफियत नहीं है। यानी ये जो तसव्वुफ की मेहनत है, अल्टीमेटली क्या होना है इसमें कि वो मिजाज इसके परमानेंट हो जाएं, ठीक है ना। तो अब हम कहेंगे इसका तज़किया हो गया, इसका नफ्स जो है मुतमइन्ना हो गया, इत्मीनान कर गया है, सब्र में आ गया है, परमानेंट हो गया है, अब ये इसकी पर्सनैलिटी बन गया है। ये नहीं है कभी है कभी नहीं है, है ना। नफ्स अमारा है जो हर वक्त खराब खराब बातें करता फिरता है, नफ्स लवामा है जो कभी अच्छा है कभी बुरा है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, और एक है नफ्स मुतमइन्ना जो परमानेंट हो गया। अब अगली बात समझने वाली ये है कि सहाबा का ज़माना और जिसमें उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सहाबा के बाद सहाबा को देखने वाले खुश नसीब थे, ताबई थे वो, जिन्होंने इतनी क्वालिटी के लोगों को देखा। आप जब अच्छे लोगों को देखते हैं तो आप अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल सी बात है। आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में चले जाएं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में चले जाएं, पढ़े लिखे लोगों में बैठें तो पढ़े लिखा एक्ट करेंगे ना, और अगर जाहिल लोगों के पास बैठेंगे तो हो सकता है आप भी कह के मारना शुरू कर दें, अच्छा खासा सोबर आदमी भी जो है जोकर बन जाए, है ना। आप बाद लोग ऐसे होते हैं, आवारा किस्म के लोग होते हैं, वो अगर आपके पास आ जाएं, आप उनके पास थोड़ी देर भी बैठे, अच्छे खासे सोबर आदमी भी बेतुकी बातें कर देता है। तो वजह क्या होती है, सोबत के असरात होते हैं। अच्छा चलो अच्छे बुरे बात को छोड़ो, आपके पास छोटा बेबी आ जाए ना और वो आपके सामने लल्लल करे ना, तो आप भी उसके सामने लल्लल करना शुरू कर देंगे, छोटे बेबी के असरात होंगे, वो तुतला तुतला बोलेगा, आप भी उसके साथ तुतला बोलना शुरू कर देंगे, छोटे बेबी के असरात हैं, तो देख लोगों के असरात नहीं होंगे, उनके भी असरात होंगे। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान, बैठ जाए। तो इस तरह सोहबत के असरात होते हैं। अब मामला ये हुआ कि जब बाद का दौर आया और उसमें अब ये लोग जो इस क्वालिटी के लोग थे ये रिड्यूस होने शुरू हो गए, जो जो कुर्ब क़यामत की तरफ हम जा रहे हैं, तो ऐसे लोग जो मियारी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। हम अपने बचपन को देखते हैं, हमें अक्सर नेक लोग नज़र आते थे, आज कम नज़र आते हैं। आज तो लोगों ने गलत कामों को भी जो है जस्टिफाइड किया हुआ है कि अभी कोई बात नहीं, ऐसा होता है, दुनिया में रहना है, कोई बात नहीं है, रह सकते हैं। वजह क्या है कि अक्सर माशरा ख़राब हो चुका, और दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है कि वो लोग जो डिसिप्लिन मेंटेन करते थे, नेकी के ऊपर लोगों को फोर्स करते थे, चाहे वो घर का लीडर होता था, चाहे वो मस्जिद के अंदर ऐसी लीडरशिप होती थी, या वो कम्युनिटी के अंदर कोई लीडरशिप ऐसी होती थी, या दफ्तरों के अंदर बाद ऐसे नेक लोग बैठे होते थे जो कहते थे कि रिश्वत नहीं लेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, फला काम नहीं करेंगे, वो बाकियों के ऊपर इफेक्ट करते थे, उनको फोर्स करते थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उनकी मौजूदगी में ऐसा नहीं हो सकता था, लिहाजा नेकी चलती थी। आज वो चीज़ कम होते होते तकरीबन यूँ समझे कि ख़त्म होती चली जा रही है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो शुरू में अम्बिया को बार बार भेजा, जिससे वो मेंटोर आता था, एक क्वालिटी दोबारा आती थी और चेक एंड बैलेंस होता था, और उसके बेस पर फिर कम्युनिटी अपलिफ्ट होती थी। तो इस तरह से 1,24,000 मरतबा कमोबेश बार बार हुआ। फिर क्योंकि अल्लाह के नबी ससम आखिरी नबी बना के भेजे गए, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के अंदर ایک چیز ایسی بنا دی گئی کہ جب بھی کبھی ڈیٹیوریشن ہوگی اللہ رب العزت ایسے بندوں کو پھر بھیج دیں گے، اللہ رب العزت ایسے بندوں کو بار بار بھیجیں گے، اور ہر دور میں ہر جگہ پر جہاں کہیں جس طرح سے ضرورت ہوگی اس کوالٹی کے بندے اللہ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، جن کو مجدد بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آتے ہیں، اور کہا کہ یعنی کہ کم و بیش جو الفاظ حدیث کے بنتے ہیں کہ ہر صدی کے کارنر پر ایسے بندوں کو بھیجا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سینچری کے بعد ہی آئیں گے، یعنی مقصد ہے کہ ہر اس دور میں جہاں جیسی ضرورت ہوگی ایسے لوگوں کو بھیجا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی زمین ہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہو، گھر ہمارا ہے ہماری مرضی سے چلے گا، ہے جی، یہ تو نہیں نا کہ ادھر ادھر سے باہر سے لوگ گھسائیں گے اور ختم چٹی۔ جس دن ایسا ہوا کہ اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو گیا، سمجھو کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، ختم، اب مزید اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر۔ لہذا قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ کہ جو اللہ اللہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں، لفظ اللہ نہیں کہا گیا، اللہ اللہ کہا گیا، حدیث مبارک کے جو الفاظ استعمال ہوئے اس میں لفظ اللہ اللہ کہا گیا ہے، اور اللہ اللہ جو ہے نا دو دفعہ جو کہا گیا یہ ذکر کی نشانی ہے، کیونکہ ایک دفعہ اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمانیات کی بات ہے، کہ اگر اللہ پہ ایمان لانے والے ختم ہو گئے تو بات ختم نہیں، کہا گیا اللہ اللہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، ختم کر دی جائیں گے، ان پر قیامت برپا کر دی جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھائی جب ڈیٹیوریشن ہو گئی تو اب اس ڈیٹیوریشن کے اندر جو ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے پھر سسٹم بنتا ہے، اور یہ سسٹم جو ہے شروع سے ہی صحابہ کرام کو، کیونکہ اللہ کے نبی کی صحبت ملی، اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے مجاہدے کو رکھا گیا، کہ اب کیونکہ صحبت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ لیول آف صحبت نہیں ہے، تو لہذا اب بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ذکر کثیر جو ہے وہ جو ہے ذریعہ بنا، اسی لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو مجاہدہ کریں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد فرمائیں گے، تو مجاہدے کے ساتھ شرط کر دیا گیا اس کو۔ لہذا لانگ سٹوری شارٹ، کیونکہ ہم نقشبندی طریقت والے لوگ ہیں، ہم نے ایک سبق پڑھنا شروع کیا تھا، آج اسی کی کنٹینیوٹی میں چلا رہا ہوں، تو ہمارے اس سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جس میں ابتدا میں یہ سلسلہ صدیقیہ کہلاتا تھا، کیونکہ اس کے امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، عاشقوں کے سردار تھے، صحابہ کے اندر سب سے زیادہ عشق اور محبت اور مستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب میں تھی، اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو ستاروں کی طرح بنایا، لیکن ان میں آخر صحابہ کے سردار حضرت ابوبکر صدیق کیسے بن گئے؟ کہ ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی محبت شدید تھی، جو ان کے اندر فرق، ورنہ سارے نمازی تھے، سارے روزے رکھتے تھے، سارے جو ہے وہ دیندار پرہیزگار تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ان کی عشق اور ان کی اس کیفیت کی وجہ سے تھا، جو ان کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک تعلق تھا۔ بہرحال ابتدا میں یہ صدیقی سلسلہ کہلاتا رہا، پھر نقشبندی کہلایا گیا، کیونکہ حضرت بہاءالدین نقشبند رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور اس کے اسباق اس وقت جو ہے 16 ہوتے تھے، کیونکہ بہت سارا تزکیہ تو ہوا ہوتا تھا ان کا، کچھ اسباق کیے، کچھ ذکر اذکار، ترتیب بنی، اور اس کے بعد الحمدللہ۔ لیکن حضرت مجدد الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ جس زمانے میں تشریف لائے، اس زمانے میں یوں سمجھے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے لادینیت عام ہو گئی تھی اس زمانے میں، جو اگر آپ غور کریں گے تو ہر طرف جو نا ایک کیفیت آ گئی کہ دین کی ضرورت نہیں ہے، جس کو انگریزی میں سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ سیکولرزم جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، وہ کرسچینٹی کے بھی اگینسٹ ہے، وہ جوڈیزم کے بھی اگینسٹ ہے، بلکہ ہر ازم کے اگینسٹ ہے. اور اس نے اٹھا کے کیا کہا کہ سب چیز کو مٹا دو، سب کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، اور اکنامکس کو بیس بناؤ اور پیسے کماؤ اور کھاؤ اور پیو اور مر جاؤ. یہ ان کی ایک بنیاد تھی، اور اس کا افیکٹ ہمارے ہندوستان کا جو یہ سارا علاقہ تھا اس پر بھی تھا، اور یہاں پر بھی جو ہے دین الہی کے نام سے مغل نے، بادشاہوں نے اپنا ایک دین بنا لیا اور اس پہ کام شروع کر دیا. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجا اور انہوں نے آ کے تجدیدی کام کیا اور ریوائیو کیا. اور ریوائیو میں صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے تسبیحیں سکھائیں، بلکہ انہوں نے عقیدے کو بھی ٹھیک کیا، انہوں نے عبادات کو بھی ٹھیک کیا، انہوں نے پھر سارے معاملات کو ٹھیک کیا، انسان کو انسان بنایا. اصل تجدید تو یہی ہوتی ہے نا. اب آپ اگر 5-10 بندوں کو بٹھا دیں کسی غار میں اور کہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یہ تو کوئی تجدید نہیں ہے، یہ تو کوئی کام نہیں ہے. کام تو یہ ہے کہ انسان کو پریکٹیکل انسان بنا دیا جائے. وہ جاب کے اوپر بھی انسان ہونا چاہیے، وہ گھر میں بھی انسان ہونا چاہیے، وہ مسجد میں بھی انسان ہونا چاہیے، وہ ہر جگہ انسان ہونا چاہیے. پھر تو وہ تجدید ہوا، وہ تو کام ہوا کہ اس کو واقعی آپ نے برینڈ نیو مشین دوبارہ بنائی ہے. اب جو اس وقت معاشرے کا بگاڑ ہے، اس میں جو کام کرنے والا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ایسے لوگ پھر دوبارہ بن جائیں جو ہر جگہ پر پریکٹیکل ہونے چاہیے، تب تو ایکسیپٹیبل ہے. ورنہ اگر آپ اچھی تقریر کر لیں مسجد میں بیٹھ کے، لوگ کہیں گے جی کیا ہو گیا، بڑی تقریر کہی، بڑا کچھ کیا، یہ تو کوئی کام نہیں ہے. اصل کام تو یہ ہے کہ دفتر میں بھی کر کے دکھاؤ، ہے جی، لوگ یہ کہیں گے نا. اگر جہاں کہیں پیسوں کا لین دین ہو اور بندہ پیسے مار لے اور مسجد میں تقریر بڑی اچھی کرتا ہو، تو آپ کیا کہیں گے، یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ دو نمبر ہے. اچھا باہر جو ہے گلاب جامن ہو اور گھر میں آئے تو کوٹ تمبا کڑوا، بیوی کہے گا باہر ہی اچھا تھا، کیا مصیبت گھر آ گئی. تو آپ بتائیں کہ کیا ہوگا، اچھا نہیں ہے نا. تو اچھا بھائی بھی بنے، اچھا بیٹا بھی بنے، اچھا باپ بھی بنے، اچھا ہمسایہ بھی بنے، تب اچھا انسان ہے. تو یہ ایک بڑی ریولیوشن ہوتی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. اور اس کے لیے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھیجتے ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم آ کے کمیونٹی کو ریوائیو کرتے ہیں، کہ اپنے جذبات کو کیسے قابو کرو، عبادات کو کیسے کرو، ایمانیات کو کیسے محفوظ کرو، اور معاملات کو کیسے کرو. یہ سارے شعبوں کے اوپر پھر وہ کام کرتے ہیں الحمدللہ. تو اس چیز کو کرنے کے لیے بہرحال کوئی خاص محنت کرنی پڑے گی، کوئی سائنس تو اس کے لیے اڈاپٹ کرنی پڑے گی. ایسے تو نہیں نا کہ یہ بس آپ نے کہہ دیا اور ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے پھر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو اللہ رب العزت نے کشف الہام سے اور دینی قرآن حدیث کے علم سے ہر چیز کو سمجھتے ہوئے، اور جو ان کو پیچھے سے مشائخ سے جو نور ملا، اس ساری کے بیس پر انہوں نے پھر تجدیدی کام کر کے اس سلسلے کا نام رکھا نقشبندی مجددی. یہ مجددی نسبت کہلائی. اور اس میں اب جو انسان ہے، جو جسم اس کا بنا ہوا مٹی پانی آگ سے، اور اس کے اندر نفس بھی ہے اور اس میں روح بھی ہے، تو اب مجاہدے کرنے کے لیے جو ہے ایک محنت بتائی جس کے 35 اسباق بنے، اس کے 35 اسباق بنے، جس میں پہلے ابتدائی جو ہے اسباق جو ہیں وہ ذکر کے کہلاتے ہیں، جس میں پریپریٹری کورس ہوتا ہے کہ انسان بیٹھتا ہے اور تصور کرتا ہے کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں بیٹھا اس کو سن رہا ہوں. اور اس کے اندر انہوں نے نشاندہی کی کہ انسان کے سینے کے اندر 5 پوائنٹ ایسے ہیں جہاں روح موجود ہوتی ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کچھ نہ کچھ، آج اسی کی کنٹینیوٹی کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ان پوائنٹس کے اوپر بیٹھ کر اب آپ اس کی سماعت کریں، سنیں بیٹھ کے، اور یوں سمجھیں کہ جیسے ریڈیو ہوتا ہے نا، اس کو ٹیون اپ کرتے ہیں तो जब आप ट्यून अप करते हैं उस स्टेशन पर जहां से बीबीसी की आवाज आती है, तो बीबीसी की आवाज आने लग जाएगी, मक्का स्टेशन जहां है तो मक्का की आवाज आएगी, तो जो चैनल होगा उसकी साउंड जब उसके ऊपर लेकर आते हैं ट्यून अप करते हैं तो आ जाती है ना। बिल्कुल इसी तरह सीने के अंदर 5 पॉइंट हैं। अगर आप आराम से खामोशी के साथ बैठ जाएंगे, तवज्जा करेंगे, आपको इधराक होगा कि आपको उसकी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। एक ख़ास अंदाज से वो कैफियत नसीब होती है और वो समात होती है कि मेरा दिल अल्लाह 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 कह रहा है और इंसान को मज़ा आता है। जो बंदे आखिर रेडियो सुनते हैं उनको मज़े आते हैं, तो वो उसको सुनते रहते हैं, कई कई देर सुनते हैं, उनको मज़ा आता है। तो जिसको अल्लाह अल्लाह सुनने का मज़ा लग जाए वो भी बैठे सुनता रहता है, वाह वाह दिल अल्लाह कह रहा है। तो ये 5 जो हैं लताइफ कहलाते हैं, जहाँ से बंदे को इदराक होता है। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मुजाहिदा शर्त है कि आप बैठेंगे, टाइम लगाएंगे और इसको बैठ के सुनेंगे। इसी तरह फिर नफ्स है, नफ्स का जो है समात नहीं होती, उसमें समात नहीं है, आवाज़ आपको नहीं महसूस होगा। हाँ, जो आपका कालिब है यानी हवा मिट्टी पानी आग, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो यहाँ पर रखा हुआ है इंसान के सर के ऊपर। तो ये सबक जो है हमारे यहाँ 7वां कट्ठा दिया जाता है जिसमें हवा मिट्टी पानी आग, हालांकि इसके 4 जो है ना वो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं, इंसान हवा मिट्टी पानी आग से बना हुआ है, तो इसके 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इन चारों को इकट्ठा करके यहाँ पर उसका पॉइंट बना दिया गया। और इसके जब जिक्र दिया जाता है इंसान के पूरे जिस्म के अंदर जिक्र जारी हो जाता है, सारे जिस्म के अंदर जिक्र को अल्लाह ताला जारी कर देते हैं। इसको सुल्तानुल अज़कार कहा जाता है। अल्लाह की शान, जब ये जिक्र जारी होता है इंसान का रुआ रुआ हड्डी हड्डी बोटी बोटी जिक्र करती है, इतनी इंसान के अंदर। अगर आप पहले तो आप बैठे समात करते हैं ना कि इन 5 पॉइंट पे, फिर आप कहें कि मेरी टांग समात कर रही है, तो टांग भी करती है अल्लाह। यानी जिस्म का, आप आम काम कर रहे होंगे तो आपका कभी यहाँ से जिक्र जारी, कभी यहाँ से जिक्र जारी, कभी कहाँ से जिक्र जारी, यानी हड्डी हड्डी बोटी बोटी के अंदर से जिक्र जारी हो जाता है। बल्कि जिक्र के बारे में तो कहा कि हर चीज़ अल्लाह की याद करती है, हाँ तुम्हें उसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन जो बंदे जो है इस जिक्र को करने वाले बन जाते हैं उनके पास से हवा भी गुजरती है तो उसमें से भी उनको जिक्र महसूस होता है, मिट्टी के ढेलों से भी उनको जिक्र की आवाज़ आती है, समाप्त कर सकते हैं, अल्लाह जिसको चाहता है जाहिर करवा देता है। हर चीज़ फिर जिक्र करती हुई महसूस होती है। हज़रत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे शेख के दादा शेख हैं, वो अपने शेख के पास रोते हुए आए और कहने लगे कि अस्तंजे के लिए मिट्टी का ढेला इस्तेमाल किया जाता है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि हर चीज़ में से अब अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आती है। हज़रत मुस्कुराए और उन्होंने सलवी तवज्जो दी, कैफियत को ख़त्म किया, तो फरमाने लगे मैं तो नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो भाई ये कैफियत हो जाती है। अब इन असबाक के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है ना, तो ये प्रिपरेटरी असबाक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपको अपने हर हर लतीफ़े को इसके असल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे आपका फ़ोन है तो सैटेलाइट से कनेक्शन ना हो, कहते हैं जी वो जो है ना कनेक्शन नहीं मिल रहा, बाज़ जगह होती हैं वहाँ से कनेक्शन मिसिंग होता है, कहते हैं रोमिंग, पता नहीं उसको बोलते हैं ये लोग है? तो वो क्या कहते हैं कि वहाँ से कनेक्शन मिसिंग है। तो जब यहाँ कनेक्शन मिसिंग हो तो टेलीफोन नहीं चलता है ना, तो ये आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो उस कनेक्शन तक बैठ के मेहनत करनी पड़ती है। जब वो कनेक्शन हो जाता है आवाज़ आती है। अब उसके अच्छा, हमारा मकसद सिर्फ आवाज़ लेना नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि वहाँ से वो रूहानी ताल्लुक लेना ज़रूरी है। اس روحانی تعلق کو حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس تعلق سے روح کے اندر ایک طاقت آتی ہے اور اس طاقت سے انسان نفس کو قابو کرتا ہے، ورنہ نفس سرکش چیز ہے. وہ طاقت حاصل کرنا، وہ ٹانک لینا ضروری چیز ہے. اور جو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے براہ راست حاصل کر لیا تھا، کیونکہ ایک لمحے کی صحبت نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ ہم مجاہدے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ساری زندگی کرتے رہے، ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جو صحابی پہنچ گئے. اس صحبت کے کہتے ہیں کہ اسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ گزارا 70 سال بے ریا عبادت سے افضل ہو گیا. کیسے ہو گیا افضل؟ جو اس نے وہ آپ کو کنیکشن دے دی، اس ایک لمحے میں وہ اس نے کنیکشن دے دیا. تو اس وجہ سے صاف ظاہر ہے مجاہدے کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے جو اس لمحے میں آپ نے پا لیا. اچھا دیکھو، دنیا کے معاملے میں آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی کی کسی بڑے کے ساتھ ایک لمحے کی ملاقات ایسی ہو جائے کہ وہ بڑا ادھر متوجہ ہو جائے، اور یہ بندہ اپنی درخواست لے کے کھڑا ہو کہ جناب میری یہ کام اٹکے ہوئے ہیں، مہربانی فرما دیں، تو کیا ہوگا؟ اگر یہ کوشش کرتا رہے کرتا رہے ساری زندگی کرتا رہے، اس کا وہ کام نہیں ہو سکتا جو اس ایک لمحے کی توجہ اس بڑے کی، اس کا کام ہو جاتا ہے. تو یوں سمجھے ہم اپنی عبادت سے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی ایک بار نگاہ کرم ہو جائے تو ہمارے بھاگ جاگ جائیں گے، ہماری قسمت کھل گئی. تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال. ڈوبتی کشتی کنارے لگ جاتی ہے میرے بھائیوں، ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے لگ جاتی ہے. جہنم میں جانے والا جنتی بن جاتا ہے، جہنم میں جانے والا بندہ جنتی بن جاتا ہے ایک نگاہ کرم ہو جائے. تو یہ چیز جو ہے الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کی ایک ترتیب بنائی. تو اب میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ مجاہدہ کرتا ہے تو اس کے اس قلب کا ایک تعلق جو ہے اس کے اصل کے ساتھ جا کے ملتا ہے. انسان دنیا میں رہتا ہے، اس کی روح یہاں پر ہے اس جسم کے اندر، لیکن اس کی حقیقت عالم برزخ میں ایک جگہ پر ہے. جو کفار کے بارے میں کہا کہ ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں گے، وجہ کیا ہے کہ ان کا اوپر کا وہ سیٹلائٹ ہی تباہ ہو جاتا ہے، کہ وہ سیٹلائٹ تباہ ہو جاتا ہے، روحانی موت مر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جو سمجھے جنک ہو جاتا ہے، اور جنک والی چیز کو جنک یارڈ میں پھینک دیا جاتا ہے، جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. جو الیجین کہہ لیں یا سجین کہہ لیں، تو اب بندہ عالم یوں سمجھے برزخ میں ایک جگہ اس کا اصل موجود ہے. اور اس دنیا میں ہم آئے مجاہدہ کے لیے ہیں، محنت کے لیے آئے ہیں، یا گناہ کر کے ہم اپنے اصل کو مار دیں گے، یا نیکیاں کر کے اصل کو ہم جو ہے طاقتور کر دیں گے. اور انسان جب مرے گا تو اس کی اس پورشن کو نکال کے اس پورشن کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اس کو نام ہے انتقال. یہ جو منتقل ہوا ہے بندہ اس جسم سے نکال کر اصل کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا. تو اگر تو اصل اس کا اچھی جگہ پر ہوگا تو وہاں جا ملے گا، بری جگہ پر ہوگا تو وہاں جا ملائیں گے اس کو. اور اگر وہ ایسی جگہ پر ہے جو جنگ یارڈ ہے تو وہاں سے پھینک دیا جائے گا، ختم، جہنم میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے. تو اب اس کو صوفیہ کرام نے چار سیر کہے، کچھ ہم نے شاید پیچھے دفعہ پڑھی تھی. سیر اللہ، بندہ مجاہدہ کرتا ہے، بیٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کا جو ہے قلب کا کنیکشن اب جا رہا ہے. جو کہتے ہیں نا وہ ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ سماعت ہوتی ہے. اب یہ اس کے اس لطیفے سے یوں سمجھیں کہ جب آپ ٹیون اپ کرنا شروع کرتے ہیں تو چن 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 شروع کی آواز آتی ہے، اور پھر کھٹک اوپر سے مل گیا. تو یہ کیا ہوا, سیر اللہ ہوئی کہ اس کا جو اصل تھا یہ وہاں جا کے اس نے کنیکشن کو اچیو کیا, فریکوینسی ملی اس کے ساتھ. اب وہ جو عالم برزخ ہے, وہ عالم برزخ جو ہے فرشتوں کا ماحول ہے, وہ فرشتوں کا ماحول ہے. ادھر کیا ہو رہے ہیں, ذکر اذکار ہو رہے ہیں. فرشتوں کا کام کیا ہے, اللہ کی تسبیح کرنا, وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. جب یہ وہاں جا کے ملتا ہے تو وہاں اس کی سیر فلہ اس کا نام رکھا ہوا ہے, یہ ٹرمینالوجی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ یہ کیا ہے کہ اس میں جب اس ماحول میں رہنا شروع ہوا, یعنی آپ جو سمجھے یہاں سے آپ جہاز میں بیٹھے اور آپ مکہ میں پہنچ گئے حرم میں, اب یہ سیر فلہ ہو رہی ہے حرم کے اندر. وہاں پر کیا ہے, عبادت عبادت ہو رہی ہے, اب کوٹنگ چڑھ رہی ہے اس کے اوپر بندے میں. یہاں سے گیا تھا فاسق اور فاجر تھا, گناہگار بندہ تھا, لیکن حرم کی صحبت, حرم کے دن, حرم کے راتیں, حرم کی عبادت اس کے اندر پاکیزگی کو پیدا کر رہی ہے. اس کو کیا کہیں گے ہم, سیر فلہ ہو رہی ہے وہاں پر, نیکی اس کے اندر طاقت آ رہی ہے, وہاں پر نیکی کی طاقت آ رہی ہے, عبادت کا شوق پڑھ رہا ہے اس کے اندر. اب یہ وہاں سے دوبارہ جہاز میں بیٹھا تو اس کو ہم کہیں گے سیر من اللہ ہوئی, اب کہ اب یہ وہاں سے واپس لوٹ کے آ رہا ہے, سیر من اللہ کر کے حج کر کے حاج صاحب آ گئے, ماشاء اللہ حاج صاحب السلام علیکم. کیوں بھائی, کوٹنگ کروا کے آئے ہیں جی, وہاں سے کوٹنگ کروا کے آئے ہیں, حاج صاحب آئے ہیں, بڑے بھی نیک ہیں. اور کہا جو وہاں جو گیا تو اس کو کیا ہوا, وہ ایسا ہوا جیسے نیا نیو بارن بیبی ہے جس نے یوم عرفہ گزار لیا ہے جی, وہ کیا ہے اس کی نئی زندگی کا سٹارٹ, جس کا لطیفہ فنائیت پا گیا اس کے لطیفے کی نئی زندگی شروع ہوئی ہے. اب یہ سیر من اللہ کر کے آیا ہے, اب اس نے آ کر سیر فل اشیاء کرنی ہے, یعنی عام لوگوں میں پھر دوبارہ جانا ہے, جاب پہ بھی جانا ہے, اس نے بازار میں بھی, سوق پہ بھی جائے گا, یہ جو ہے گھر میں بھی رہے گا, بیوی سے بھی معاملہ کرے گا. اب اس کو مینٹین کرنا حاجی صاحب نے, یہ چیلنج ہے نا کہ دوبارہ اس کو مینٹین کرے, اپنے حج کو قائم رکھے. تو یہ سیر فی الاشیاء کہلاتی ہے. تو یہ چار سجور ہیں, صبغت اللہ ہے جی, اللہ کا رنگ, ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا. وہ کوٹنگ جو کرا کے آیا, اس سے اچھی کوٹنگ کوئی اور ہوگی. تو یہ اس طرح سے اس بندے نے زندگی کو گزارنا ہے, اور یہ کوٹنگ جو ہے حاصل کرنا, اور اس کی محنت کرنا, یہ مجاہدہ کرنا, یہ تصوف ہے. تصوف کی محنت ہے, تزکیے کی محنت ہے, علم الاحسان ہے, اور اس کو حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے, یہ آپشنل چیز نہیں ہے. قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیے کو حاصل کیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ جو ہے اطمینان حاصل کر جانا اپنے نفس کو, یہ لازمی ٹریننگ ہے, اور یہ ہم اس دنیا میں بھیجے اسی لیے, یہ چیلنج یہی ہے جو شیطان نے کہا کہ یہ برباد ہو جائے گا, اللہ نے فرمایا نہیں یہ کامیاب لوٹے گا. تو ایسے بندے ہوں گے جو کامیاب ہوں گے, اور اللہ نے فرمایا شیطان تیرا ان پہ بس میں نہیں چلے گا, تو ان کو نہیں ڈیمیج کر سکے گا, تو جو مرضی کر لیں. وجہ کیا ہوگی کہ وہ یہ محنت کریں گے. اب دیکھو کہ جب اسباق دیے جاتے ہیں تو شیخ پر اعتبار کیا جاتا ہے, کیونکہ شیخ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک سبق کے بعد میں نے دوسرا سبق دیا ہے, اس کو یہ چار سجور حاصل ہو چکی ہیں یا نہیں ہو چکی, ہر ہر لطیفے کی. اب جب یہ سیر ہو رہی ہوتی ہے, بعض اوقات ہمارے اوپر ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ انسان کے اوپر بڑی عجیب ایک رقت طاری ہوتی ہے, بڑی ایک عبادت کرنے کی کیفیت ہوتی ہے. تو ہر وقت ایک جیسی عبادت نہیں ہوتی, کبھی کبھی بڑی خاص کیفیات ہوتی ہیں. تو یوں سمجھے اس وقت وہ آپ کا لطیفہ فنائیت پا رہا ہے. بعض لوگوں پہ دنوں دنوں وہ کیفیت رہتی ہے, بعض لوگوں پہ گھنٹوں کی وہ کیفیت ہوتی ہے, بعض لوگوں پہ لمحے کی کیفیت ہوتی ہے, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. بعض اوقات آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر ایک عجیب رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھیں اس وقت فنائیت کا, خاص طور پہ جو سالکین ہوتے ہیں ان کے اوپر جو وہ کیفیات آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ یوں سمجھیں کہ وہ انسان کے اوپر اس وقت فنائیت کے وہ لمحات گزر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس میں سے گزارتا ہے, اور شیخ اس کو سمجھ لیتا ہے کہ بھئی اس کا یہ لطیفہ فنائیت پا چکا. اب شیخ کو کیسے اللہ ذریعہ بناتے ہیں, اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہم نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کا ذریعہ جو ہے شیخ کو بناتا ہے, یا کسی انسان کو بناتا ہے جن کا شیوخ سے تعلق ہوتا ہے ان کے لیے شیخ ہوتا ہے کیونکہ ان سے اصلاحی تعلق ہوتا ہے آدمی کا, ورنہ ماں باپ بھی اصلاح کرتے ہیں, کوئی بڑا بزرگ بھی اصلاح کرتا ہے, انسان خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے, بعض اوقات انسان اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کا کہنا یہ ذریعہ بنتا ہے اس بندے کا, اس کو ہدایت کی طرف لے جانے کا. اب ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے, شخصیات ڈفرینٹ ہوتی ہیں, پرسنالٹیز کا فرق ہے, تو لہٰذا اس کے مطابق جو ہے بندے کا معاملہ ہوتا ہے. جتنا اخلاص ہوگا, جتنا تقویٰ ہوگا, جتنی محنت کرے گا, جتنی قربانی دے گا, اتنا اس بندے کو عروج حاصل ہوگا, یعنی اس کا لطیفہ اتنا اوپر جائے گا, پھر اس کو اتنا زیادہ مقام ملے گا, اور جتنا زیادہ عروج ملے گا اتنی زیادہ فنائیت بھی ملے گی, اور جس کا جتنا عروج ہوتا ہے اس بندے کو پھر اس کے مطابق نزول بھی ہوتا ہے, یعنی جب وہ لوٹ کے آتا ہے, جس نے اچھا حج کیا ہوتا ہے تو یہ حاجی کا حج اتنے جلدی برباد نہیں ہو جاتا کہ ایئرپورٹ سے یہاں اترے اور بس گھر تک ہی نہیں حاج پہنچتا. جس نے وہاں محنت ٹکا کے کی ہوتی ہے, یہ حاجی کا حج جو ہے اس کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے, فرق پڑتا ہے اس کا. تو جو وہاں بھی غفلت سے وقت گزار کے آیا ہوتا ہے تو بھائی وہ حاجی صاحب بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, ان کا حج تو پھر گھر تک نہیں پہنچتا, رستے میں ہی خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو جیسی محنت کرے گا ویسا اس کا عروج ہوگا, اور جیسا عروج ہوگا ویسا نزول ہوگا اس کا لوٹ کے جب وہ آئے گا. اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ اپنی فناہیت کی طرف ان کا لطیفہ جاتا ہے تو وہاں جا کر وہ چمٹ جاتا ہے, واپس لوٹ کے نہیں آتا, وہ وہیں ٹھہر جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو مستحلقین کہتے ہیں, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں جا کر جذب ہو جاتے ہیں, ان کو مجذوب بھی کہا جاتا ہے, اور مجذوب اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ان پہ وہ ہر وقت وہی کیفیت ہوتی ہے, آپ ان سے جب بھی بات کریں گے وہ بس بادلوں کی بات کریں گے, زمین پہ آتے ہی نہیں ہیں, وہ اوپر ہی اوپر وہ چلتے ہیں, ہر بات میں ایسے ٹکا کے جواب دے دیں گے کہ بھائی اللہ سے مانگو, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے. بھائی اللہ سے ہوتا ہے لیکن اسباب بھی کوئی چیز ہے, اللہ نے طریقہ بھی بنایا ہوا ہے. تو وہ نیچے کی بات نہیں کرتے, انسانوں میں نہیں رہتے, بلکہ بادل ہوتے ہیں, اوپر اوپر رہتے ہیں ہر وقت. تو ایسے لوگوں کو فالو نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم ان کو فالو کریں, وہ تو انسانی زندگی نہیں گزار رہے, ان کو کیسے فالو کریں. لیکن عام عوام جو ہے وہ مجذوب کے پیچھے بہت دوڑتی ہے, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی بڑی باتیں لمبی لمبی کھینچ رہے ہیں, بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں, تو وہ ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں, لہذا وہ ان کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن جو راجعین ہوتے ہیں, جو واپس لوٹ کے آئے ہوتے ہیں, اب یہ اسائنمنٹ لے کر آئے ہوتے ہیں, یہ وہاں گئے, فنائیت پائی, اور اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اسائن کرتے ہیں, ڈیوٹی دے دیتے ہیں, یہ قطب الارشاد ہوتے ہیں, یہ ایک منصب پہ بیٹھتے ہیں, یہ جو ہے لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, اللہ ان کو اسباب کا پابند کر دیتے ہیں. ان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی ہوتی ہے, یہ اسی طرح شادی بیاہ کریں گے, بچے ہوں گے, ان کے کاروبار ہوں گے, ہر چیز چلے گی, ان کو خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوگی، ان کو خوشی بھی ہوگی، عام زندگی ہوگی ان کی، لیکن یہ قطب الارشاد ہوں گے اور ان کا مقام مجذوب سے اوپر ہوتا ہے، مجذوب فردیت کی لائن ہے اور قطب الارشاد جو ہوتے ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ راجعین کے ساتھ ہے، لوٹ کے آئے ہوئے کاملین کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور اصل میں اللہ رب العزت انہی کو ہی وہ اسائنمنٹ دیتے ہیں جس سے دنیا کے اندر ہدایت پھیلتی ہے، کیونکہ یہ ہدایت کو پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، نیکی کو بڑھانے والے اور برائیوں کو مٹانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے نیکیاں پھیلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضل دیا ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ جس کا جتنا عروج کامل ہوگا اتنا اس کا نزول جو ہے وہ عمدہ ہوگا، وہ جب واپس آئے گا اتنی بہترین زندگی وہ گزارے گا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عروج تھا وہ تو جسمانی عروج تھا، ان کو معراج نصیب ہوئی، خود جسمانی طور پر آسمانوں میں تشریف لے گئے، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، سدرت المنتہا کو بھی دیکھا، پروردگار سے بھی ملاقات کی، کمال ہے، قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مدینہ میں مکہ کی اندر آ کر واپس چٹائی پہ سو جاتے ہیں اور پسینے آ رہے ہوتے ہیں، جس نے جنت دیکھی ہو واپس آئے اور آ کے چٹائی پہ سو جائے، ہاں جی آفرین، یعنی کتنا عروج تھا اور کتنا عمدہ نزول تھا، حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ عام زندگی، اتنی عام زندگی گزارتے ہیں۔ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، مال حاضر نبی، یہ کیسا رسول ہے جو ہے یعنی کہ گلیوں میں چلتا بھی ہے اور بازار میں شاپنگ بھی کر لیتا ہے، اس کے ساتھ تو 5-7 فرشتے ہونے چاہیے، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہو، آگے پیچھے گارڈ ہونا چاہیے، ان کے دماغ میں تو وہی چیزیں تھیں نا جو سردار لوگوں کی ہوتی ہے، جس نے ذرا سی بات کی تو جبریل علیہ السلام نے تھپڑ مارا اس کو، یا جبریل علیہ السلام آگے آگے چلتے ہٹو ہٹو بچو بچو اللہ کا رسول آ رہا ہے، سرداروں کو اور کیا پتا، یہی کچھ ہی پتا نا، انہوں نے کہا بھی یہ کیسا رسول ہے جو سڑک پر چل بھی رہا ہے، بازار میں شاپنگ بھی کر رہا ہے، عام سی زندگی گزار رہا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آتے تھے آ کر پوچھتے تھے تم میں اللہ کا نبی کون ہے، تم میں سے اللہ کا نبی کون، پہچان ہی نہیں ہوتی تھی، فرق ہی نہیں پتہ چلتا تھا، وجہ کیا تھی، نزول عمدہ تھا، جیسا عروج تھا ویسے نزول بھی تھا، اتنی جو ہے پریکٹیکل لائف تھی کہ جس کو کاپی کیا جا سکتا ہے، یہ ایسی پریکٹیکل لائف تھی جس کو کاپی کیا جا سکتا ہے، مجذوب کو کاپی نہیں کیا جا سکتا، جو جذب ہو گیا اب یہ فرشتوں کی لائن کی باتیں کرے گا، یہ فرشتوں کی لائن کی باتیں کرے گا، اس کو آپ کہیں جی کھانا کھا لو، کہے گا جی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھو، ہر وقت رکھو، ایسی اونچی اونچی باتیں کرے گا کہ بندہ کہے گا یار میں تو کر ہی نہیں سکتا، ایسا کرائٹیریا ہے کہ توبہ توبہ، کیونکہ وہ جذب ہوئے لوگ ہیں، جذباتی باتیں کر رہے ہیں، اس انداز کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مجذوب کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ بس اوپر ہی اوپر چل رہے ہوتے ہیں، عام لوگوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہے، لیکن جس کا نزول اچھا ہوتا ہے وہ پریکٹیکل ٹاک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے یہ چیز جو ہے۔ اب یہاں جو ایک نقطہ ہے اور سمجھانے والا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جو ہے معجزے دیے، معجزہ کیا ہوتا ہے، معجزہ ایسی چیز ہوتی ہے جو دوسروں کو عاجز کر دیتی ہے اور دوسرے اس کو نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد اب وہ کیا اس کے اندر بات ڈالتے ہیں کہ بھائی میں اور تم مختلف ہیں، کہ ایک کو نبی بنایا دوسرے نے اس کا فالوور بننا ہے، تو وہ بے بس ہو جانا اور اس کو اللہ کا رسول مان لینا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ساتھ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، کوئی بائی کا لال کر کے دکھائے، بھی مکے والوں نے کہا کوئی نشانی دکھاؤ، نے کہا آؤ تو میں دکھاتا ہوں، ادھر آؤ پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، آ جاؤ یہ چاند کے دو ٹکڑے، ایک آدھا ٹکڑا ادھر چلا جا دو گا، یار بڑا عجیب کام ہے، عجیب کام یہ کیسے کر دیا ہوگا، حتیٰ کہ ابو جہل نے کہا یار تو یہ جادو ہے، یہ تو انہوں نے کہا جی وہ فلاں کاروان جو ہے نا وہ آ رہا ہے، ان سے پوچھیں گے تم نے بھی ایسا چاند کے دو ٹکڑے دیکھے تھے، تو جب وہ آئے انہوں نے کہا جی ہاں جی فلاں وقت پہ یہ ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے دیکھے، اب بھی ابو جہل کہنے لگا یار اس کا جادو پوری دنیا میں چل گیا، یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ واقعی چاند کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، یہ خیال نہیں آیا اس کو، تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا، بے بس کر دینے والی بات تھی، تو بھائی نہیں مانتے تو یہ دیکھو، یہ تو یہ انبیاء کا ایک، اللہ تعالیٰ ان کو جب بھیجتے تھے، دیکھو فرعون ایسا ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کی زندہ ان کی کھال اتار دیتا تھا، ایسا ظالم بادشاہ، اب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کے اس کو ذرا سمجھاؤ، جو دوسروں کی کھال اتارتا ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کیسے جاتے، تو ان کو دو نشانیاں دی کہ اچھا یہ آسا بھی لے جانا، تو یہ جو ہے تمہارا ہاتھ جو ہے ایسے نکالو گے چمکے گا، اب جس کے پاس آسا ہو اور وہ سانپ بن جاتا ہو اس کے قریب کون آئے گا بھائی، کھال تو بعد میں تو ہے اتارے گا نا، پہلے تو اس کو اپنی کھال اترتی نظر آتی ہے، تو یہ کیا تھا؟ فرعون کو بے بس کر دینے والی بات تھی، اس کے محل میں کھڑے ہو کے یہ سارا کچھ کیا، آسا میں کہا وہ سانپ بنا ہوا ہے، اوہ اس کے قریب نہ جانا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات نصیب ہوئے، تو انبیاء کو معجزات نصیب ہوئے، لیکن جو بعد میں بندے آئے تو اب یہ اولیاء اللہ تھے، ان کے ذمے بھی یہ قطب الارشاد بنا کے بھیجے گئے کہ جاؤ جا کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ، اب ان کے پاس نہ آسا ہے جی، نہ چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، نہ کوئی چیز ہے، لیکن انہوں نے اب جو ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، اچھا لوگ کوئی مختلف تو نہیں ہے کہ وہ فرعون آیا تھا چلا گیا، آج بھی بڑے فرعون پھرتے ہیں جی، آج بھی نمرود ہے، شداد ہے، بڑے بڑی ورائٹی ہے لوگوں کی، لیکن اب بھی کام کرنا ہے، تو لہذا اللہ رب العزت نے آج بھی جن اولیاء اللہ کو بھیجا ان میں کاملین ایسے ہیں کہ جن کے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کچھ ان سے ایسی چیزیں ظاہر کروا دیتا ہے جو جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بے بس ہو جاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، اور ان سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو کرامت کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ان کے کرم کی اور ان کی فضیلت کی اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بناتا ہے، جیسے حضرت شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں، لیکن اللہ والوں کی یہ جو کرامتیں ہوتی ہیں یہ ان کو چھپاتے ہیں، جس طرح میں اور آپ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، یہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو اپنے لیے کرامت نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کرامتیں یوں سمجھیں کہ ان کے لیے یوں سمجھیں کہ لیکیج ہوتی ہے، لیکیج کیسے ہوتی ہے کہ جب ان کا لطیفہ فنائیت میں جاتا ہے اور وہ اس لیول پہ ہوتے ہیں تو اس دوران ان کی یہ کرامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، یہ معجزات کی طرح نہیں ہے کہ معجزہ تو دے دیا کہ بھئی جب جی چاہے انہوں نے آسا پھینکا وہ سانپ بن گیا، لیکن کرامت ایسی چیز ہے جو لیکیج کی طرح نہ ہوتی ہے کہ اللہ خود اس کو ظاہر کر دیتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی عجیب کام ہو گیا، اچھا بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اب وہ آتے ہیں، یہ بزرگ ان کو پھر نیکی کی طرف لگا دیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آئے گا میرے دنیا کا فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کہیں گے اچھا یہ پڑھو، ہر فرض نماز کے بعد. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو فرض نماز تو پڑھانے پہ لگا دیا نا. تو یہ ان کی ٹیکنیک ہے ایک, پہلے فرض نماز پڑھو تو اس کے بعد یہ پڑھ لینا دعا. نمازی بنا دیا نا انہوں نے, بے نمازی کو نمازی بنا دیا اس طریقے سے. تو یہ ایک مطلب ہے ان چیزوں کو ان کے ساتھ ملا دینا. رات کو بھی تہجد میں پڑھنا تو اب تہجد گزار بنا دیا انہوں نے. تو یہ ہدایت کو پھیلانے کا ایک طریقہ. لیکن یہ جو کرامات ہوتی ہیں یہ کاملین سے بھی نکلتی ہیں اور جو ناقصین ہوتے ہیں نا ان سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں. وہ لوگ جو ناقص ہوتے ہیں یعنی جو مجذوب ہو جاتے ہیں, جذب ہو جاتے ہیں اوپر کے لطیفہ جا کر ان کا, جو یوں سمجھیں کہ اس راستے کے ابھی مسافر ہوتے ہیں ان سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ جو ناقص ہوگا اس کا لیکیج زیادہ ہوگا. سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ جو ناقص ہوگا اس کا لیکیج بھی زیادہ ہو جائے گا, جو کامل ہوگا جس کا نزول عمدہ ہوگا وہ اس کو ایک حفاظت سے چلے گا. تو معلوم ہوا کئی مثالیں ایسی ہیں کہ جیسے اب یہاں پر کافی ساری مثالیں دی ہوئی ہیں, جس میں سے ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کشتی کے انتظار میں, اور حبیب عجمی جو ان کے مرید تھے, سالک تھے, اسٹوڈنٹ تھے, وہ انہوں نے آئے پوچھے کہ حضرت کیا حال ہے, خیریت ہے, آپ بیٹھے ہیں؟ جی بیٹھے ہیں, کشتی کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اچھی بات ہے, مجھے ذرا کام ہے, اگر مجھے اجازت دیں میں چلا جاؤں. انہوں نے کہا جی آپ نے جانا جلدی جائیں. وہ اپنا دریا کے اوپر سے ان کے سامنے شیخ کی موجودگی میں دریا پہ جا رہے ہیں, چلتے ہوئے واک کرتے ہوئے جیسے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. شیخ انتظار میں بیٹھے ہیں کشتی کے, اور سالک جو ہے جو ناقص ہے وہ واک کرتا ہوا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی اس کیفیت میں ہے جہاں لطیفہ فنائیت میں ہے, نزول نہیں ہوا. اب حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جیسا اللہ سے گمان کرو گے اللہ ویسا معاملہ کر دیں گے. اب اگر یہ ایسا گمان کیے پھرتے ہیں کہ بس اللہ ہی بچانے والے ہیں, اللہ ہی کرنے والے, چلا لگانے جاؤ تو بڑا بندے کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بھئی بس سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. ان دنوں میں بندہ مجذوب ہو جاتا ہے کہ ہر وقت یہی رٹ لگا رہا ہے, لگا رہا ہے, لگا رہا ہے, لگا رہا ہے. تو اب وہ ایسے ایسے کام کریں گے, واپس آ کے پھر اسٹوریاں بھی سنائیں گے کہ جی ہم گئے تھے فلاں جگہ, ایسا ہو گیا, فلاں جگہ ویسے ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ وہ ایسا گمان لیے پھرتے ہوتے ہیں, اللہ ان کے ساتھ ویسا معاملہ بھی کر دیتے ہیں. اور وہ اس وقت جو ہے اس فنائیت میں ہوتے ہیں, کیونکہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے, مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں, تو بہرحال ایک حق اور سچ جماعت ہے, اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ نقص ہے, یہ کاملین والی بات نہیں ہے. ہمیں وہ محنت کرنی ہے کہ جس کے بعد بندہ یوں سمجھے کہ پریکٹیکلی پرفیکشن کے ساتھ زندگی گزارے. اور وہ زندگی کیا ہوگی جس کو ہم کہیں گے کہ یہ پرفیکشن والی زندگی ہے, اور جو سب سے بڑی کرامت کاؤنٹ ہوگی وہ یہ ہے آج کے دور میں, یہ ہمیشہ یوں سمجھیں کہ بندہ اگر تقوی والی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے, گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے لگ جاتا ہے, جس کی زندگی میں بد پرہیزیاں نہیں ہوتی, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ کامل اتباع سنت کرنے لگ جاتا ہے. یہ دو ایسی چیزیں ہیں, ایسی کرامت ہیں کہ جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. کوئی بندہ ہوا میں اڑے چاہے پانی پہ چلے, اس کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت کس بات کی ہے؟ کہ یہ بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور کامل اتباع سنت کرتا ہے, اور اس کو ہر وقت کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا. جس بندے کو یہ مقام نصیب ہو گیا سمجھے کہ یہ بڑی کرامت والی بات ہے, بڑی عزت والی بات ہے, یہ بڑے شرف والی بات ہے. کہ اس کو کہتے ہیں مکروہات شریعہ مکروہات طبعیہ بن جائیں, کہ جو چیز شریعت میں منع ہے وہ ان کی پرسنالٹی بن جائے. مزاج بن جائے جس کو اصل میں اچیو کرنا ہے. یہ ساری محنت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ مکروہات شریعہ مکروہات طبیعہ بن جائے. جو چیز شریعت میں منع کی نہیں ہے بس اس کو جی نہیں چاہتا. آپ کے سامنے آ بھی جائے تو آپ پرواہ نہیں کرتے. اب شراب کی سے ایسی نفرت ہوتی ہے ایمان والوں کو کہ ان کے سامنے بھی پڑی ہو تو وہ پرواہ نہیں کریں گے, دیکھیں گے بھی نہیں. لیکن جو فاسق اور فاجر ہوگا اس کے دل میں خواہش آ رہی ہوگی یار چکھ کے تو دیکھیں, ساری دنیا پیتی ہے ہم بھی پی کے دیکھیں, ٹرائی تو کریں. اور عام طور پہ فاسق اور فاجر دوست ایسی باتوں کی آفر بھی کرتے ہیں, یار ایسے ہی مولوی نے ڈرایا ہوا ہے فلاں کیا ہوا ہے, یا ان کو شیطان ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی ایکسپیریمنٹ تو کرنا چاہیے. کتنے نوجوان گناہ صرف ایکسپیریمنٹ کے لیے کرتے ہیں, ڈرگز ہوتی ہیں ان کو دوسرے لوگ کہتے ہیں یار ون ٹائم ٹرائی تو کرو نا, کیا ہوتا ہے ایک دفعہ میں, تو وہ ون ٹائم ٹرائی کر کے اس میں پھنس جاتے ہیں, یا ون ٹائم زنا کرتے ہیں اور اس میں پھنس جاتے ہیں کہ بھئی باقی بھی جوان ہیں تم بھی جوان ہو تو بھی کوئی بات نہیں ایک آدھ دفعہ تو. اس راستے پہ چلنا ہی نہیں ہے اور اس سے ایسی نفرت ہو جائے کہ بھئی اللہ کی طرف سے یہ ناپسندیدہ چیز ہے, لہٰذا اس کی نیچر میں وہ چیز آ جائے کہ بھئی وہ پسند ہی نہیں ہے, اس کے سامنے چاہے جتنا مرضی وہ چیز رکھ دی جائے. اب خنزیر ہے, خنزیر ایسی گندی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گندا کہا نجس کہا اس کو کھانے کو تو چھوڑو اس کا نام لینے کو بھی جی نہیں چاہتا. وجہ کیا ہے کہ اس نفرت کو دل میں ڈال دیا گیا. اسی طرح سارے گناہ جتنے بھی ہیں ان سب کی مثال یہی ہے کہ مکروہات شریعہ مکروہات طبعیہ بن جائیں. اللہ تعالی ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے, اور یہ جو محنت کروائی جا رہی ہے یہ مجاہدہ جو تصوف کے نام سے ہے, اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ان ذکر اذکار سے یہ چیز حاصل کرنی ہے اصل میں, جو اصل کرامت ہے جو اصل عزت ہے فضیلت. کرامت کہتے ہیں عزت, یعنی جو چیز جس سے عزت ملتی ہے اللہ کے ہاں نیک لوگوں کے پاس, اسی چیز کی عزت ہے کہ وہ کیا ہے کہ کامل اتباع سنت اور تقوی والی زندگی کا حاصل ہو جانا, یہ اصل کرامت ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے. دوسری کرامات جو ظاہر ہوتی ہیں وہ لیکیج کہلاتی ہیں, ان کو یہ سمجھ لیں. ان کے حاصل کرنے کے پیچھے نہیں دوڑنا, ذکر اذکار کا مقصد تبدیل نہیں کر دینا کہ ہم ذکر کثیر جس کا حکم دیا قرآن مجید میں بھی کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اب بس دعا مانگی پیر صاحب نے تو بس سمجھو کہ بیڑا غرق دوسرے کا. عجیب بات ہے, پیر صاحب نے بیڑا غرق کر دیا دوسرے کا, جی وہ لوگ ڈرے پھر ہوتے ہیں, وہ اتنے تو بدماشوں سے لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی فلاں بندے نے بد دعا دے دی. اللہ کے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی کسی کو, تم اس کے امت تھی. اللہ کے نبی کے دندان شہید ہوئے, ان کے 70 پیارے صحابی شہید ہوئے, ان کا چاچا امیر حمزہ جس کو کاٹ ڈالا لوگوں نے, انہوں نے بد دعا نہیں دی. تو آج کے پیر صاحب نے جلدی سے ہاتھ اٹھا دیا کہ بھائی بد دعا دے دو قوم کو, لوگ مارے جائیں تباہ ہو برباد ہو جائیں. یہ کون سا پیر ہوا, امتی ہے تو خیر کی دعا مانگ رہی ہے لوگوں کے لیے, اور اس نے ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں, ہمارے مقدمے جیت جائیں ہم, ہے جی, اور جو ہے مال کی کثرت ہو جائے اور ہمارے اٹکے ہوئے کام پورے ہو جائے, یہ مقصد نہیں ہے. تو تصوف کا مقصد کیا ہوا کہ انسان کو ایسی زندگی ملے کہ واقعی وہ انسان کہلانے کے قابل ہو. اور وہ کیسے بنے گا, جب وہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے والا ہو جائے گا اور جو ہے اتباع سنت کرنے والا بندہ بن جائے گا، ایسا بندہ کامل بندہ ہے اور واقعی انسانوں میں لکھنے کے لائق ہے وہ بندہ، اور ایسا بندہ بننے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.